رسول کریم امام شیعہ میں شیعہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی جائے گا اور یہ باب چل رہا ہے اعمال میں اخلاص ہونے کے بیان اللہ پاک سے مانگ کے بیٹھے کہ اس کے اندر جو انوار نے تاثیر رکھی ہے وہ ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے جو ہمارا مقصود ہے کہ ہمارے دل بن جائیں سمجھ جائیں پاک ہو جائیں صاف ہو جائیں شفاف ہو جائیں نفس کی آلائشوں سے پاک ہو جائیں طبیعت کی آلائشوں سے پاک ہو جائیں یعنی خالص اللہ کی محبت سے معمول ہو کر اللہ پاک کی معرفت سے معمول ہو کر ہمیں اللہ کی ہر اطاعت پر شوق اور محبت سے اٹھانے والے ہوں اور اللہ کی ہر نافرمانی سے روکنے والے ہوں انشاءاللہ اللہ سے مان کر بیٹھیں گے جس میں جو تاثیر ہے وہ اللہ ہمارے دلوں میں اتاریں گے. تو فرماتے ہیں طاعت پر دنیا میں تجھ کو یہی بدلہ کافی ہے کہ تیرا مولا تیرے لیے طاعت کے اہل ہونے پر راضی ہوا. پچھلا محفوظ جو گزشتہ ہم نے پڑھا دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اس میں ہمارا پروردگار جل وعلا اس سے برتر والا تر ہے کہ بندہ اس کے ساتھ اپنی طاعت سے حرکت کا معاملہ کرے تو اس کا بدلہ قیامت کی دھار کو چھوڑے. اس دنیا میں بھی اللہ پاک کی طرف سے اللہ کی اطاعت اور برکتوں کا ضرور ہوتا ہے. اس کی تفسیر گزر چکی. اسی میں آگے فرماتے ہیں کہ طاعت اور دنیا میں تجھ کو یہی بدلہ کافی ہے کہ تیرا مولا تیرے لیے طاعت کے اہم ہونے پر راضی ہوا. اس کے فائدے میں مولانا عبداللہ گنگوہی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت پر دنیا میں جو بدلہ ملتا ہے وہ دے رہا ہے. عبادت پر دنیا میں جو بدلہ ملتا ہے وہ دے رہا ہے من جملہ اس کے صالح محب کے لیے یہ سب بدلوں سے بڑھ کر ہے کہ احکم الحاکمین و بادشاہوں کو بادشاہ تیرے طاعت کے لائق ہونے پر راضی ہوا اور تجھ سے طاعت کا کام لے لیا. ورنہ تو ہے کیا؟ ایک بندہ ہے دلیل لاش ہے محض ہے. دیکھو دنیا کا بادشاہ اگر کسی کی کچھ خدمت لے لے اس کو کتنا فخر وقت بات ہوتا ہے. اس کے سوا اور کچھ اس کو ملے یا نہ ملے اس کے لیے یہی بڑا بھاری بدلا ہے. اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرما دے. یعنی اللہ پاک نے ابھی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہم نے پڑھی تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور احسان یہی ہے کہ اللہ نے بھی اس کو کافی سمجھا کہ ہمیں یہاں آنے کی توفیق دے دی. اس کے گھر میں آئے اور یہ حاضری ہو گئی. اس لیے فرما رہے ہیں کہ بدلے تو اللہ کے بہت ہیں. گزشتہ جمعہ تفصیل سے اس پر بات ہو چکی ہے کہ انعامات جو ہے اللہ پاک کے اثرات کے اوپر اس دنیا میں بھی ملتے ہیں اور بے شمار ملتے ہیں. یعنی برکات کا ضرور تو بے شمار ہوتا ہے, اصل برکت تو واقعی آخر کو ملے گا اور اس کی دنیا میں ساتھ نہیں. لیکن بڑے انعامات ملتے ان میں سے ایک بڑا انعام یہ بھی ہے کہ صالح محب کے لیے یہ سب بدلوں سے بڑھ کر ہے کہ احکم الحاکمین اور بادشاہوں کا بادشاہ تیرے طاعت کے لائق ہونے پر راضی ہوا اور تجھ سے طاعت کا کام لے لیا ورنہ تو ہے کیا. لگتا ہے دلیل لاش ہے محض. دیکھو دنیا کا بادشاہ اگر کسی کچھ خدمت لے لے اس کو کس قدر فخر و مرتبہ حاصل ہوتا ہے. تو سوچ لیں سلیکشن ہو جائے گورنمنٹ کی طرف سے کتنی 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 خوشی ہوتی ہے. تمہیں سلیکٹ کر لیا اپنی خدمت کے لیے, اپنی ملازمت کے لیے منتخب کر لیا ہے بادشاہ نے, پریزیڈنٹ صاحب نے, پی ایم نے, سی ایم نے, تو کتنی خوشی ہوتی ہے. تو اللہ نے اگر اپنی عبادت کے لیے, اپنی اطاعت کے لیے ہمیں توفیق عطا ہم آگے قبول کر لیا ہے تو اس پر بہت ہمیں خوش ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کچھ اور ملے نہ ملے یہ بڑا بھاری بدلہ ہے. آگے فرماتے ہیں عمل کرنے والوں کے لیے جزائے معجل ہی کافی ہے جو اطلاع اطاعت میں ان کے قلوب اور الہامات اور لذت مناجات کے دروازے کھولتا ہے اور اپنا انس سے جان بخش ان کے دلوں پر نازل فرماتا ہے. عمل کرنے والوں کے لیے جزائے معجل یہی ہے اور کافی ہے جو اصطناع اطاعت نے ان کے قلوب پر الہامات اور لذت کے مناجات کے دروازے کھولتا ہے, اپنا ان سے جان بخش ان کے دلوں پر نازل فرماتا ہے. اس کے فائدے میں لکھتے ہیں مولانا دلغمی رحمتہ اللہ علیہ, طاعت پر جو دنیا میں انعامات نقد عطا ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ طاعت کرنے والوں کے دلوں میں طاعت کے وقت نوع بنوع کے الہامات بارگاہ عالی سے اٹھتے ہیں جن سے روحانی مزے لیتے ہیں اور مناجات کی لذت کے دروازے ان کے دلوں پر کھل جاتے ہیں اور حق تعالیٰ ان کے دلوں کو اپنی ذات والا کے ساتھ انس اور دل بستگی عطا فرماتا ہے کہ اس دولت کے مقابلے میں وہ دنیا کی نعمتوں کو کھل جاتے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کے شعور کو پیدا ہمارے, اس پر پہلے بھی بات ہو چکی تفصیل کے ساتھ, یہ ہے کہ جب آدمی اللہ کے راستے میں چلتا ہے, اللہ سے فخر حاصل کرنا چاہتا ہے, اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے ذکر شغل اور آسمات ان میں مشغول ہوتا ہے تو اللہ پاک ان کے دلوں پر بارش کی طرح برساتے ہیں اپنی نعمتوں کے مزے, جن میں سے یہ فرماتے ہیں کہ نو بولو الہامات, یہ اللہ بازوں کو ان کو باقاعدہ محسوس ہوتا ہے کہ دل میں الہام کیا جا رہا ہے, الہام کیا جا رہا ہے. اب جب اللہ کتنا الہام ہوگا اس کی لذت سے وہی واقف ہے جس کو جانتا ہے, دوسرا نہیں جانتا, جو نہیں جانتا وہ واقف نہیں. کیوں؟ ان الہامات سے روحانی مزے ملتے ہیں. اس روحانی مزے کی حقیقت کو بھی جس نے چکھا نہیں ہے وہ نہیں جانتا. اور پھر مناجات کی لذت کے دروازے ان کے دلوں میں کھل جاتے ہیں, اللہ سے باتیں کرتے ہیں. اور یہ اللہ سے باتیں کرنے کی لذت یہ جس نے چکھا وہی جانتا ہے. میں ہمارا حال تو کیا ہے کہ دعا بھی مانگنا مشکل, ہماری دعا کیا ہے, رٹے ہوئے الفاظ ہیں, جلدی کیا کیا آپ ہے. اللہ سے باتیں کرتا یا جی چاہتا ہے کہ اور دعا ہوتی, لیکن یہ تنہائی کی باتیں ہیں, یہ مناجات کی لذت جو ہے یہ تنہائی کی ہے کہ بندہ ہو اور اللہ ہو. پھر اس کو جو لطف آتا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ جو اطاعت کرتا ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے, تو اللہ کی عبادت کرنے پر یہ اللہ پاک کے نقد انعامات ہیں. لیکن جو اس کے طالب ہیں, ہم تو چاہتے ہیں انعامات کیا چاہتے ہیں, ہمارے دنیا کے مسئلے ہم پڑتے ہیں. آج روحانی عبادات سے بھی مادی لذتوں کے طالب ہیں الا ماشاء اللہ. دنیا کے مسئلوں کے حل ہونے کے لیے, وظائف بھی اسی کے لیے, لیکن جن کے دلوں کے اندر یہ شفافت آ جاتی ہے, لطافت آ جاتی ہے, پاکیزگی آ جاتی ہے، ان کے دلوں کا یہ حادثہ بیدار ہو جاتا ہے، تو ان کو جو روحانی مزہ آتا ہے، مناجات کے اندر جو لذت آتی ہے، بلکہ ہمارے مناجات کی لذت کے دروازے ان کے دلوں پر کھول جاتے ہیں، اور حق تعالیٰ ان کے دلوں کو اپنی ذات والا کے ساتھ انس اور دل بستگی عطا کرتا ہے. اب اس انس کی لذت کو کوئی اور نہیں جان سکتا. اور یہ ایسے مزے ہیں، اور یہ ایک ایسی دولت ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی سب نعمتوں کو بھول جائے. یہ ایسے مزے ہیں کہ ایسی لذت ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے دنیاوی تکالیف کا بھی احساس نہیں، دنیاوی اعتبار سے ان پر کچھ حالات بھی اگر آتے ہیں، ناگواریں بھی آتی ہیں، لیکن یہ تو مزے ہیں اللہ کے ساتھ انس اور دل بستگی اور مناجات ہے، تو دنیا کی ساری نعمتوں کیا کرتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں. اللہ سے مانگے، اللہ ہمیں بھی ہے اس کی لذت سے کوئی آشنائی عطا فرما دے. اسی کے لیے محنت ہے کہ جو ہم جمع ہو رہے ہیں اور جو ذکر کرتے ہیں، وہ دل کے اس حادثے کے بیدار کرنے ہی کے لیے. آگے فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالی کی عبادت حصول ثواب یا دفع عقاب کے لیے کی، تو گویا اس نے حق جل وعلا کی صفات کمال و عظمت و جلال کا حق ادا نہ کیا. یہ بات کیونکہ عمل میں اخلاص ہونے کا ہے، اور اخلاص کے اندر ترقی کا ہے، چونکہ پہلے بھی عرض کیا جاتا ہے کہ حضرت کے پاس اس زمانے میں یہ بات کے ساتھ تو موقع سے پہلے کی ہے، جو لوگ آپ کے پاس آ رہے تھے اپنے دن کی اصلاح کے لیے آ رہے تھے، روحانی ترقی کے لیے آ رہے تھے، اعمال کے اندر چمک حاصل کرنے کے لیے، اعمال کی ترقی کے اندر. تو اخلاص کے اندر ترقی کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ اس کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے. اس لیے فرما رہے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت حصول ثواب یا دفع عقاب کے لیے کی، گویا اس نے حق جل وعلا کی صفات کمال و عظمت و جلال کا حق ادا نہ کیا. اس کے پیدا فرماتے ہیں کہ بندے کا مقصود تو بندگی ہے، اللہ کی بات سمجھ آ رہی، بندے کا مقصود کیا ہے، بندگی. اور بندگی سے اگر یہ مقصود ہو مجھے ثواب ملے اور جنت حاصل ہو اور دوزخ کے عذاب سے نجات ہو، تو اس کا مطلوب انشاءاللہ حاصل ہوگا. یہ پہلے بھی بات گزر چکی ہے کہ وہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن جس طرح بلانا چاہ رہے ہیں اخلاص کی اعلیٰ درجے اس کے خلاف، اس لیے فرمانے کی حاصل پر. لیکن اس بندے نے عبادت سے اپنے نفس کے مزے اور راحت ہی کو چاہا، اور پھر یہ نفس ہی میں مبتلا رہا ہے، جس پر بات پہلے اس موقع پر تفصیل سے ہو چکی. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل اعتراض کا زمانہ ہے، نفس پر اعتراض کرنے میں کیسی بات کیا ہے، اس واسطے سے روک رہے ہیں، سواب سے روک دے رہے. سواب تو معود ہے، وہ تو اللہ کا وعدہ ہے، وہ تو اللہ دیں گے، لیکن مقصود نہیں ہے. مقصود تو حکم کی تعمیر ہے، ہم تو حکم کے بندے ہیں، ہم تو بندگی کے لیے. اس لیے تو مانے ہیں کہ اگر بندے کا مقصود بندگی سے یہ ہو کہ ثواب ملے اور جنت کا اصل دولت سے عذاب سے نجات دو، اس کا اس کا مطلب انشاءاللہ حاصل ہو، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس بندے نے اپنی عبادت سے اپنے نفس کے مزے راہی کو چاہا، یہ نفسی میں مبتلا ہوا، حق تعالیٰ کی کمال کی صفت اور جلال و عظمت کی شان کا حق ادا نہیں کیا. حق تعالیٰ کے کمال، یعنی جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی اور صفات کمال کو اس نے پہچان لیا، اس کی عظمت کو، کبریائی کو، اس کی بڑائی کو، اس کے جلال کو، اس کو جمال کو، یہ صفات کمال ایسی ہیں کہ ان کا حق ہے کہ اس کے سامنے جھک جائے، اس کی اطاعت میں لگ جائے، کچھ ملے یا نہ ملے، مزہ ملے یا نہ ملے، یعنی اللہ کی عظمت کو سامنے رکھ کر اس کے جلال، اس کے جمال اور صفات اتمام کا حق ہے کہ اس پر اس کی عبادت کرے. مطلب اگر اس نے یعنی مقصود بنا لیا اپنے مزے کو تو یہ حق ادا نہیں ہے. پھر عرض کر دوں کہ دو وہ جائز ہیں لیکن اخلاص کے کمال کے خلاف. اس سے جو اخلاص کا کمال سے کہا جاتا ہے کہ آدھا درجہ یہ ہے کہ ہمیں مقصود کیا وہ تو مجھے کام کا ملے گا، لیکن ہمارا مقصود کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اس کی عظمت اور اس کے جلال اور اس کے جمال کو سمجھتے ہوئے. کمال تو یہی ہے کہ بندے کی عبادت مولا تعالی شانو کی عظمت اور کمال کی وجہ سے ہو، جنت کی تمع اور دوزخ کے خوف ہی سے نہ ہو. اس لیے کہ غلام کی شان تو غلامی کرنا ہے، خواہ مالک اس کو نوازے یا سکتا ہے. آگے فرماتے ہیں جب تو کسی عمل پر عوض کا فارم ہوگا تو تجھ سے اس میں صدق اور اخلاص کا مصالحہ ہوگا، اور اخلاص کے ہونے میں تو متردد ہوگا، اور متردد کو اپنے ناکارہ عمل کی جزا معافی خداوند کی سلامت رہنا ہی کافی ہے. ضروری عمل کے اندر اخلاص کی ترقی کے لیے تمہارے جب تو کسی عمل میں عبادت کا کہا ہوگا تو خود سے اس میں صدق اور اخلاص کا مطالبہ ہوگا، اور اخلاص کے ہونے میں تو متردد ہوگا، اور متردد کو اپنے اس ناکارہ عمل کی جزا معافی خداوندی سے سلامت رہنا ہی کافی. اس کے فائدے فرماتے ہیں کہ بندے کے لیے اگر عمل عبادت اور عمل نیک سے یہ ہو کہ مجھ کو اللہ تعالی کی طرف سے اس کا کوئی عوض ملے تو حق تعالی اس سے اس کا مطالبہ فرمائیں گے کہ ثواب کے قابل تو وہ عمل جو اخلاص سے ہو. جس کو ہمارے سنایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ، جب ثواب کی نیت سے عمل کرو تو پھر بھی نام قائم کی جائے گی، اس کو توڑا جائے گا. اب ثابت ہو اخلاص اس کے اندر، اور یہاں اخلاص کے اندر نقص آ گیا. سمجھتے ہیں کہ جب تو اب تعالیٰ اس کا عوض کا طالب ہوگا تو اب تعالیٰ اس سے اس کا مطالبہ فرمائیں گے کہ ثواب کے قابل تو وہ عمل ہے جو اخلاص سے ہو، اور جب تیری اس نیت اس عمل سے یہ اس پر مجھ کو عوض ملے تو تو نے عمل خالص میرے پاس سے نہیں کیا بلکہ عوض کا طالب ہو، یہ تو نے اپنے نفس کے واسطے کیا. تو بندے کو اس کے اخلاص کے ہونے میں کیا ہوگا؟ شک ہوگا اور تردد ہوگا. اس لیے کہ اگر اخلاص یقین ہوتا تو اس عمل میں عوض کا خواہ نہ ہوتا، اور ایسے شخص کو یہی کافی ہے کہ اس عمل پر اللہ تعالی کی طرف سے معافی نہ ہو اور ثواب کی امید تو علیحدہ رہے. اللہ ہمیں بھی اخلاص کی حقیقت نصیب فرما دے، یعنی اخلاص کے اعلیٰ درجات یا اس کی طرف بلایا جاتا ہے. آگے پھر فرماتے ہیں دیکھیے پہلے بھی عرض کیا گیا کہ یہ باتیں چونکہ 709 ہجری سے پہلے کی ہیں، اور اس وقت میں حضرت شیخ تعالیٰ سبھی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو لوگ آ رہے ہیں جو حاضر ہو رہے ہیں وہ چونکہ تزکیے کے لیے آ رہے ہیں، نفس کے تزکیے کے لیے، دل کے تزکیے کے لیے آ رہے ہیں. یہ ان کا تزکیہ ہو رہا ہے، یہ ان کا تزکیہ ہو رہا ہے، یہ صفائی ہو رہی ہے، یہ اعمال کے اندر جو ہے اس کو نکھارا جا رہا ہے، ان کو چمکایا جا رہا ہے. اس لیے یہ باتیں تھوڑی سی اوپر کی ہیں، ذرا اعلیٰ درجے کی ہیں، لیکن ہم بھی اگر اللہ سے مانگ کے بیٹھیں گے تو اللہ اس کی حقیقت میں دل کو کھولیں گے. اب دیکھیے آگے یہ ملفوظ ہے جس پہ فرما رہے ہیں، اپنے کسی عمل پر جس کا تو فائدہ حقیقی نہیں ہے عوض کا طلبگار مت ہو. ایسے عمل پر تجھ کو یہی عوض کا کیا اس کو قبول فرما لیا اور اس پر معاوضہ نہیں کیا. کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے کسی عمل پر جس کا تو فاعل حقیقی نہیں ہے، عوض کا طلبگار مت ہو، ایسے عمل پر تو جس کو یہی عوض کافی ہے، اس کو قبول فرمایا، اس کو معافلہ نہیں کیا. اس کا ضرور فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ تمام افعال کا فاعل حقیقی اللہ تعالی ہے، خواہ افعال بندوں کے ہوں یا کسی کے، بس بندے کی نظر عبادت میں اس پر ہونا چاہیے کہ یہ فعل پیدا کیا ہوا اللہ تعالیٰ ہے تو کیسا ہے. ہم کر سکتے ہیں جب تک اللہ پاک کی طرف سے بھی توفیق نہ ملے، اس کی قدرت ہمیں نہ شامل حال نہ ہو، ہماری کیا طاقت ہے کچھ کرتے. ہمارے جاننا چاہیے کہ تمام افعال کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، خاص وہ افعال بندوں کی ہوں یا اور کسی کے، بس بندے کی نظر عبادت میں اس پر ہونا چاہیے کہ یہ فعل پیدا کیا ہوا اللہ تعالیٰ کا اس کا احسان ہے. بس جس فعل کا در حقیقت بندہ خالق و فاعل نہیں ہے، اس پر عبادت کا طلب کرنا بالکل بے معنی. اب اس پر بدلہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ملے. بس اگر سوال اجر کا طالب ہو، جس میں اخلاص نہ رہے گا، ایسے عمل پر یہی عوض کافی ہے کہ مولا حقیقی نے اس عمل کو قبول فرما کر ثواب دے دیا، اس کو معافی نہ فرمائی، ورنہ وہ قابل درست تھا. اللہ ہمیں بھی اخلاص کی حقیقت سے آشنائی عطا فرما دے. آگے فرماتے ہیں کہ گناہ اور نافرمانی کرنے کے وقت جس قدر تو حلم خداوندی کے محتاج ہے، بندگی اور طاعت کے کرنے کے وقت اس سے زیادہ اس کے حلم کا حل ہے. اشارات بڑے گہرے ہیں کہ گناہ اور نافرمانی کرنے کے وقت جس قدر تو حلم خداوندی کا محتاج ہے، بندگی اور طاعت کرنے کے وقت اس سے زیادہ اس کی حلم کا حل ہے. اس کے فائدے مولانا تقویر ہم فرماتے ہیں کہ بندے کا کمال اور مرتبہ اور تمام عبادات کا اصلی مقصود یہ ہے کہ بندے کی نظر ہر امر میں اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی ہو جیسے بھیک بنگا سائل ہوتا ہے. اللہ کی بات سمجھ میں آ جائے، یہ تصور کر چلو. تصویر بھی یہی ہے کہ ہر وقت ہر آن ہر گھڑی ہمارے دل کی توجہ اللہ ہی کی طرف رہنی چاہیے. یہاں پر ہمارے بندے کا کمال اور مرتبہ اور تمام عبادات کا اصلی بخو یہی ہے کہ بندے کی نظر ہر امر میں اللہ تعالیٰ تک ایسے جب بھیک مانگا سائل ہوتا ہے، اور اپنا عمل اور فعل حتیٰ کہ اپنا وجود بھی نظر سے بالکل اٹھ جاتا ہے، یعنی اللہ ہی پر اعتماد ہو اور اسی کے ساتھ دل کو قرار ہو اور اسی کی طرف دل کا رخ ہو، اور اپنی تدبیر اور اسباب زہرا سے بالکل بھروسہ اٹھ جائے. یہ کہنا تو آسان ہے لیکن حقیقت کے اندر سے کہ اپنا عمل اور اپنا فعل حتیٰ کہ اپنا وجود بھی نظر سے بھی ٹوٹ جائے، اور اللہ ہی پر اعتماد ہو اور اسی کے ساتھ دل کو پڑا ہو اور اسی کے ساتھ دل کا رکو اور اپنی تدبیر، میں نے تدبیر اور اسباب ذرا سے بالکل بھروسہ. یہ نچوڑ ہے سب، یعنی اپنی بالکل نفی، اپنے آپ کو بالکل مٹانا. میں ہے نا میں، یہ میں نے کیا ہے، یہ اس میں کو نکالتا ہے. نفس کہتا ہے میں نے کیا ہے, میری تدبیر سے ہوا ہے. اصل یہ ہے, یعنی یہ دل پر دل کی حالت ہو جائے, اللہ پر ایسا بھروسہ ہو, اللہ پر ایسا ہمارا جو ہے ایسی ہماری توجہ رہنے لگے کہ بالکل اپنے وجود سے ہٹ جائے. اور فرماتے ہیں اور بندے کی پستی اور ہلاکت اس میں ہے کہ اپنے نفس کی طرف متوجہ. کمال تو یہ ہے کہ ہر وقت توجہ کدھر ہو, اللہ کی طرف ہے, اور اپنی تدبیر ہر چیز سے ہٹ جائے. اور ہلاکت اور پستی کس میں ہے کہ اپنے نفس کی متوجہ ہو اور اپنے عمل کو پسند کرے, خود یہ نمبر لگا رہے اور اپنے فعل کو اچھا جانے اور اپنی قدر اس کے دل میں ہو, ایسا بندہ اللہ تعالی کی بارگاہ سے محبوب ہوتا ہے. اب اس کے بعد تمہارے سمجھو, یہ سب تو معلوم ہے کہ گناہ میں بندہ اللہ تعالیٰ کے علم کا محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ معاہدہ نہ فرمائے اور گناہ سے درگزر فرمائے. یہ تو عام سی بات ہے, ہر ایک کو معلوم ہے کہ گناہ میں بندہ اللہ تعالیٰ کے علم کا محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ معاہدہ فرمائے اور گناہ سے درگزر فرمائے. اور عبادت اور اطاعت کیونکہ عین ذائقہ الہی ہے تو اس پہ علم کا حاجت مند نہیں ہے. اس لیے کہ علم تو خلاف رضا کام کرنے کو ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی بلکہ اکثر معاملہ برعکس بھی ہوتا ہے کہ گناہ کے وقت علم کا اس طرح محتاج نہیں جس قدر طاعت کو ہوتا ہے. اب بظاہر یہ چیز الٹ نظر آ رہی ہے. سمجھتے ہیں کہ کبھی کبھی بلکہ اکثر معاملہ برعکس بھی ہوتا ہے, وہ یہ کہ گناہ کے وقت علم کا اس طرح محتاج نہیں جس کا طاعت کے وقت ہے. شرح اس اجمال کی یہ ہے کہ مومن کی شرط گناہ ساتر ہو جانے کے بعد یہ ہے کہ انکساری, عاجزی, ندامت, ذلت اور اپنے نفس و نفرین سخت نفرت ہوتی ہے. مسلمان مومن کی شان یہ ہے کہ اس سے گناہ جب ثابت ہو جاتا ہے تو انکساری, عاجزی, ندامت, ذلت اور اپنے نفس کو نفری اور باندھے جائے تدبر وزاری و توبہ پیدا ہوتی ہے, اور اس حالت میں اس کی نظر اپنے نفس اور عمل پر نہیں رہتی بلکہ دل اس صفت کا رنگین ہو جاتا ہے کہ بزرگ رحمت اور فضل کی میرا دن ٹھکانا ہے. اور یہ صفت عین مقصود و بندے کا کمال کہ گناہ کے وقت میں اپنے آپ سے کیا ہو جائے, نفرت اور ندامت اور اپنی ذلت سامنے ہو اور اپنی عاجزی سامنے ہو, اپنی انکساری سامنے ہو اور اللہ کے آگے خوفداری. تو اس وقت نظر اپنے عمل پر نہیں رہتی بلکہ دل اس صفت کا رنگین ہو جاتا ہے کہ بزرگ رحمت فضل کے میرا کوئی ٹھکانا نہیں, اللہ نے فضل کر لیا, اس کی رحمت سے بچ گیا ورنہ میرا کوئی ٹھکانا نہیں ہے. اور یہ صفت عین مقصود ہے, یہ بندے کا کمال ہے. اور عبادت کے بعد بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نظر اس عمل کو ہوتی ہے اور اس کو اچھا سمجھتا ہے, اپنے آپ کو مطیع سمجھتا ہے اور عابد سمجھتا ہے, حق ادا کرنے والا سمجھتا ہے, مستحق کے ثواب جانتا ہے. تو اس حالت میں اس کی نظر اپنے نفس پر بھی اور اپنے عمل پر ہوئی اور رحمت و فضل سے اعتماد اٹھ گیا, اس وقت عجب نہیں کہ اس پر قصبے الہی ہو اور نارضامندی کا مورد بنے. بس ایسی طاعت پر یہ بندہ علم خداوندی کا گناہ کرنے کے وقت سے زیادہ ہوتا ہے. یہ تصفیہ ہو رہا ہے, یہ تصفیہ ہو رہا ہے, یہ تصور سمجھایا جا رہا ہے. اللہ ہمیں بھی سمجھتا فرما دے. اس تصفیہ سے نفس کے اور دل کے تصفیہ سے یہ مقصود ہے. کہ ہمارے دل کے اندر سے اللہ کے غیر کا تعلق بالکل نکل جائے. ہر وقت ہر آن ہر گھڑی نظر کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے. یعنی اللہ کی اطاعت پر, اس کی رضا جوئی کے لیے, اس کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے, اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اس میں لگے رہیں, اس کی نافرمانی سے بچیں اور نظر اس سے ماری نہ دیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. تو بھائی اب جو ذکر ہم کریں گے, اس ذکر سے مقصود تو یہی ہے. ذکر سے مقصود کیا ہے؟ کہ ہمارے دل کی توجہ مضبوط, جس کو یاد کر رہے ہیں یا جس کا نام لے رہے ہیں, جس کو پکار رہے ہیں, اس کی طرف ایسے لگ جائے کہ ہر آن ہر گھڑی تنہائی میں ہر وقت اس کی طرف ایسے توجہ رہے کہ جس وقت اس کا جو حکم توجہ ہے اس کو کرنے والے بنے اس کی رضا جگہ کے لیے, اور اس کی ہر نافرمانی کو چھوڑنے والے بنے. جیسے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب کو فرمایا تھا, بیعت کے لیے حاضر ہوئے, فرمایا تھا سبق کا خلاصہ بتاؤں. بھی متوجہ ہوئے, فرمایا عوامر کو للہ کرنا, نواحی کو للہ چھوڑنا. خلاصہ کہ جتنے حکم کرنے والے ہیں ان کو اللہ کے لیے کرنے والے بنے, اور جتنے چھوڑنے والے اللہ کے چھوڑنے والے بنے. یعنی اس ذکر شغل صحبت سے, اس ملنے جلنے سے, ان حلقوں سے, ان مجالس سے مقصود یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر وہ استعداد آ جائے, وہ ہمت اور قوت آ جائے جو ہمیں ہر وقت ہر حکم پر ڈال دے, ہر نافرمانی پہ ہو. ان شاء اللہ اس کو سامنے رکھ کر جو ہے اس کی ہم مشق کریں گے, اللہ پاک ہمارے دلوں کی صلاحیت کو بھی درست روائیں گے, ان شاء اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی وہ استعداد آئے گی شریعت مطہرہ پر چلنے کی. تو اصل تو شریعت ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے, وہ کامل ہے, مکمل ہے. اللہ کرے ہمارے دلوں کو یہ شوق لگ جائے. یہ نہیں جیسا کہ آج کل ہماری عام عادت بن گئی ہے کہ ہم نے سارے غور کر لے, چند باتیں اپنی مرضی کی لے لی ہم نے, اکثر کو چھوڑ دو. ہمارا دین پر چلنا جو ہے وہ اپنی مرضی پر ہے, چند گناہوں کو چھوڑ دیا اکثر مبتلا. جب کبھی بات سامنے آتی ہے تو ہمارا نفس ابھرتا ہے اور کہتا ہے تو یہ تو کر رہا ہے, یہ تو چند باتیں جو کرے وہ جتا دیتا ہے, وہ جو نہیں کرے وہ آپ کو سوچنے جاتا ہے. چند گناہ جو بچ گئے وہ جتا دیتا ہے کہ جو نہیں کر رہا ہے, یہ تو نہیں کر رہا, یہ تو نہیں کر رہا, وہ کیا قسم کر رہے ہو. لیکن مقصود یہ ہے ہمارا جو ہے کہ شریعت کے ہر حکم پر عمل کرنے والے بنے, یعنی ہر کرنے والے کام کو کرنے والے بنے, ہر چھوڑنے والے کو چھوڑنے والے بنے. انشاءاللہ یہ استعداد بنے گی. اس کے لیے ہم ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. ہمارا چونکہ ذکر قلبی کی, ذکر خفی کی مشق ہے, دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا, یہ بھی ایک طریقہ ہے, یہ بھی ایک علاج ہے دل کی صلاحیت کو درست کرنے کے لیے. اس کا بھی مستقل حکم ہے, بس کو ربا کا بھی نفس کا وَدُونَ الْجَحْلِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْحُدُودِ وَالْآثَارِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. تو میں جا رہا جس کا حکم ہے اپنے رب تو اپنے کسی میں جا رہا, یعنی دل کے اندر عاجزی کے ساتھ پکارے بغیر, یعنی چپکے چپکے, اور صبح بھی یاد کرو, شام بھی یاد کرو, یعنی کثرت سے یاد کرو. اور غافلی میں سناؤ تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا دو. جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد کروں. ہم جو دل میں اللہ کی یاد بسا لیں گے تو اللہ پاک بھی ہمیں یاد فرمائیں گے, اس کی رحمت کی نظر ہمارے دلوں پر پڑے گی, ظلم نورانیت آئے گی, دل کو روحانی غذا ملے گی. دلوں کے اندر جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کی استعداد بڑھے گی، نافرمانی کو چھوڑنے کی ہمت بڑھے گی. بسم ربی کا متبدل کی نہیں تبدیلا فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے رب کو اس کے نام سے یاد کرو تبتل کے ساتھ، یعنی تنہائی کے اندر سے. تو اصل جو ذکر کی بچ کرنی ہے تنہائی کی ہے، یہاں تو ترغیب کے لیے جمع ہوتے ہیں، یعنی تنہائی کے اندر رب کے نام کے ساتھ ہے. فتبارک اسم ربی کا اسم ہے، یہ کیا ہے؟ متبرک ہے. تو اس کے تبرک کو لینے کے لیے دل میں اس کو لکھ لیں، دل میں نقش کر لیں، دل میں رچا لیں بسا لیں، دل میں تبرک آ جائے گا. تبرک کیا ہوگا؟ دل کا میدان ہر عطاعت کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، ہر نافرمانی سے ہٹتا چلا جائے گا. اب تھوڑی دیر کی مشق کر لیتے ہیں، یہ ہمارا تصور کا چونکہ ذکر ہے، یعنی تصور سے دل پر لفظ لکھ لیں. اللہ خوش نما رنگ جس کو جو اچھا لگتا ہے، اور تصور سے اس کی تکرار دل میں کریں. یہ تکرار اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی ہمیں حرام کاموں سے روک دے. اب تھوڑی دیر کے لیے مشق کر لیتے ہیں، ان تصور کی آنکھ سے دل پر دیکھیں لفظ اللہ، اور تصور کی زبان سے تکرار اللہ. اور اللہ سے مانگے، یہ اس سے مقصود ہے دل میں پاکیزگی اور دل میں قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر مشق کر لیں. شکر کا جواب ہوگا.
Thank you.